لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے, بہت پیاری بڑی کام کی بات حضرت نے ارشاد فرمائی ہے. جس دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, اس دن اپنی امت کو تین صفات کے اوپر چھوڑ کر کے تشریف لے گئے. اگر یہ تین خوبیاں امت میں زندہ ہو گئی تو اللہ کی نصرت اور مدد جو صحابہ کرام کے ساتھ تھی وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی شامل حال ہو جائے گی. کا پہلی صفت یہ تھی کہ امت کا ایک ایک آدمی, مرد عورت, جوان بوڑھے بچے, امیر غریب, فقیر تاجر, ہر ایک آدمی اللہ کے صحیح دین کو سیکھنے والا تھا. ہر ایک کا ایک جذبہ کہ میں اللہ کا صحیح اور کامل دین سیکھ لوں. دوسری صفت یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے دین کے اوپر میرا پورے پورا عمل ہو جائے. اور تیسری صفت یہ تھی کہ جو دین میں نے سیکھا ہے, جس دین کے اوپر میں عمل کر رہا ہوں, وہ دین دنیا میں بسنے والے ایک ایک انسان تک پہنچ جائے. یہ تین خوبیاں امت کے اندر تھیں. ان تین صفات کی وجہ سے اللہ کی مدد تھی امت کے ساتھ, لہذا یہ تین صفات ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر لانی ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں, اس وقت دنیا میں جتنا دین نظر آ رہا ہے, جتنی دینی محنت, دینی نقل و حرکت ہے, وہ تمہارے اگلوں کی قربانی کی برکت ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری آنے والی نسلوں کے اندر, آنے والے زمانوں کے اندر دین پوری خوبیوں کے ساتھ دنیا میں زندہ رہے, تو اب تمہیں اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ دین کی جو امانت بڑوں کی طرف سے ملی, اگر اس کو تمہیں آگے والی نسل تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے تمہیں قربانی دینی پڑے گی, تو اللہ کا دین جو ہے آگے زندہ رہے گا. ہم سب کو دین کے لیے محنت کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ تین صفات پر پورا اتار دے, دین سیکھنے والا بنا دے, دین پر عمل کرنے والا بنا دے, اور دین کی دعوت کو لے کر کے چلنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
Alhamdulillah, we are indeed very, very honored, not only here in Khazroni, but in the whole country. Hazrat Mufisab has traveled almost the whole country from Pakistan to Qalafi, Kandy, Lubatse, etc., etc. So we are indeed honored to have a great personality, very pious person in our midst. Hazrat Mufisab comes from India, Gujarat. He is the Sheikhul Hadith of the Darul Dawan and also one of the senior ulama of the Gujarat district. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala from the offset that Allah subhanahu wa ta'ala increases Muhtasar in his knowledge, in his wisdom, grant him good health inshaAllah, and that Allah subhanahu wa ta'ala make it that we take benefit from what Muhtasar gives to us and we make amal upon it inshaAllah.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين میرے معزز بھائیو قرآن پاک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا قرآن کا یہ نزول اور یہ اترنا دو طرح ہے ایک تو وہ لوح محفوظ میں جہاں پر تھا وہاں سے آسمان دنیا کے اوپر یہ نزول پہلا نزول ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں اور شب قدر میں قرآن پاک میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک اتارا گیا لوگوں کی ہدایت کے واسطے اور انا انزلناه في ليلة القدر کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر کے اندر اتارا ان دونوں آیتوں میں قرآن کے جس اتارنے کا تذکرہ ہے وہ جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا اس کا دوسرا نزول آسمان دنیا سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے اندر مشغول تھے حضرت جبریل لے کر کے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا اقرا اور جواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھینچا اپنے سینے سے لگا کر پھر کہا اقرا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تین مرتبہ کے بعد پھر اقرا بسم ربک الذی خلق قرآن کسی صورت کی پہلی پانچ آیتیں نازل ہوئی یہ پہلی وحی تھی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتری اس کے بعد تین سال تک مسلسل وحی کا یعنی قرآن کے نزول کا سلسلہ بند رہا اور اس کے بعد سب سے پہلی سورت سورہ مدثر یا ایھا المدثر قم فانذر یہ نازل ہوئی بخاری شریف میں پوری لمبی چوڑی روایت اور پھر تو وحی کے نزول کا یہ سلسلہ قرآن کے اترنے کا یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات تک برابر جاری رہا ہے یہ 23 سالہ دور نبوت میں قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کبھی کوئی پوری سورت، کبھی ایک آیت، کبھی چند آیتیں، کبھی ایک کلمہ، ایسا بھی ہوتا تھا چھوٹا سا کلمہ نازل ہوا. بخاری شریف کی روایت ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی، قرآن پاک نازل ہوتا تھا، تو نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع فرما کر ان کے سامنے اس کو تلاوت فرماتے تھے. دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ آپ کے صحابہ میں سے جو لکھنا جانتے تھے ان میں سے کسی کو بلا کر اس کو لکھوا بھی لیا کرتے. آخری دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری زمانے میں یہ کام زیادہ تر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا جاتا. حضرت زید ہی کی روایت بخاری شریف کے اندر ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا سامان لے کر کے بلایا، اور جب وہ آئے حضور نے فرمایا لکھو لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ جو لوگ اپنے گھروں پر بیٹھے رہتے ہیں وہ، اور جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس آیت کو، یہ آیت نازل ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھنے کے لیے ان سے کہا. حضرت زید فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی تو اس مجلس میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نابینا تھے، اندھے تھے، وہ موجود تھے. انہوں نے بھی اس آیت کو سنا تو وہ آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، باری تعالیٰ تو قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں وہ، اور جو گھروں پر بیٹھے رہتے ہیں وہ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور میں تو اندھا ہوں، اور اندھا ہونے کی وجہ سے نکل نہیں سکتا جہاد میں، تو گویا ان کو افسوس تھا کہ میں اس آیت کی وجہ سے گویا وہ مقام نہیں پا سکتا، یہ آیت بتلا رہی. انہوں نے جب یہ بات کہی تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اسی وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا. سخت سردی کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح لڑکتے تھے اور خراٹوں کی سی آواز آتی تھی. وہ کیفیت شروع ہو گئی. حضرت زید ابن ثابت کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کا کچھ حصہ میری ران پر پڑ گیا، اور اس کی وجہ سے میں نے اپنی ران پر اتنا بوجھ محسوس کیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میری ران پر احد پہاڑ رکھ دیا گیا اور میری ران چور چور ہو جائے گی. وہی جو نازل ہوتی تھی اس کا ایک بوجھ ہوتا تھا، ایک تو مانوی بوجھ اور یہ جسمانی مادی بوجھ. چنانچہ قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں سنلقی علیک قولا ثقیلا، سورہ مزمل، کہ نبی ہم آپ پر بھاری کلام اتارنے جا رہے ہیں. تو اس کا یہ بھاری پر جہاں مانوی اعتبار سے تھا، مادی اعتبار سے بھی تھا، جسمانی طور پر. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر اگر ہوتے اور وہی نازل ہوتی تو آپ کی اونٹنی وہی کے بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جاتی اور اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیتی تھی، حالانکہ وہی اونٹنی پر نازل نہیں ہو رہی ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کو وہ برداشت نہیں کر پائے. تو بہرحال حضرت زید فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کتنا وہ وحی کے نازل ہونے کی کیفیت ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں اتنا اضافہ کر دیا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو لوگ اپنے گھروں پر بیٹھے رہتے ہیں بشرطے کہ وہ معذور نہ ہوں، وہ اور جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. معذوروں کو اندر سے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا, مستثنا کر دیا, الگ کر دیا. دیکھیے یہ اتنی سی وحی, اس سے تو قرآن کی عظمت بھی معلوم ہوتی ہے کہ خالی اتنا کلمہ لے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو وہاں سے بھیجا. قرآن کیسا عظمت والا کلام ہے کہ اس کا ایک ایک کلمہ ایسا کہ اس کے لیے سید الملائکہ حضرت جبریل کو وہاں سے بھیجا جا رہا ہے پہنچانے کے واسطے. کوئی چھوٹی سی چٹھی ہو اور کسی مملکت کے سربراہ اور پریسیڈنٹ کو لے کر کہا جائے فلاں جگہ پہنچا دو, تو اس سے آدمی اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنی اہم ہوگی جو اتنے بڑے آدمی کو اس کو لے کر لے جایا جا رہا. اور حضرات صحابہ کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا اونچا تھا یہ بھی معلوم ہوتا ہے. ایک اندھے صحابی کو اپنے اندھے پن کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہونے کا جو ایک غم تھا, افسوس تھا, اور اس کی وجہ سے گویا ان کو ایک حسرت تھی کہ میں اپنی اس معذوری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کے لیے, ان کی تسلی کے لیے یہ کلمہ نازل فرمایا. اس سے حضرات صحابہ کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا اونچا ہے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے. بہرحال میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک جو ہے کبھی تو ایک کلمہ نازل ہوا, کبھی ایک آیت نازل ہوئی, کبھی چند آیتیں نازل ہوئی, کبھی پوری سورت نازل ہوتی تھی. اب یہ جو قرآن کے حصے نازل ہوتے تھے, کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی نے کوئی سوال کر دیا اور اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے قرآن کا کچھ حصہ نازل ہوتا تھا. سوال کرنے والے بھی مختلف, خود مسلمانوں میں سے کسی نے سوال کیا اور اس کے جواب میں قرآن کی ایک یا چند آیتیں نازل ہوئی. چنانچہ قرآن میں ہے باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ, اے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں, آپ بتلا دیجئے کہ تمہاری یہ زکات کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے, آپ بتلا دیجئے کہ تمہاری ضرورت سے جو کچھ بچا ہے وہ سب خرچ کرو اللہ کے راستے. تمہارا کام نکل گیا, اس کے بعد جو بچ گیا وہ بینک میں جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے بینک میں جمع کرا دو اس کے. اور حقیقت تو یہ ہے, جو واقعہ یہ ہے کہ جو وہاں جمع کرائیں گے نا وہی ہمارے کام کا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ سے پوچھا کہ کس کو دوسروں کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول دوسروں کے مال سے کس کو محبت, اپنے مال سے محبت ہوتی ہے. بھائی تمہارے پاس لاکھ روپئے ہیں اس سے مجھے کیا لینا دینا, میرے پاس دس روپیہ ہوں گے وہ مجھے اچھے لگتے ہیں. تو دوسروں کے مال سے کسی کو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا تو وہی ہے جو کھایا پیا اور خرچ کیا, اور کھایا پیا اور استعمال کیا پہن لیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کر کے بھیج دیا, باقی سب دوسروں کا. حدیث میں آتا ہے آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال, وہ بینک کی چوپڑی ہوتی ہے نا بک, وہ دیکھتے ہیں اتنے لاکھ میرے پاس ہیں, زندگی بھر وہ کہتا رہا یہ میرا مال یہ میرا, جب مرا نا تب پتا چلا کہ اس کا نہیں تھا, یہ تو دوسروں کا تھا. زندگی بھر وہ یہ سمجھتا رہا کہ یہ میرا ہے, خالی یہ تو حفاظت کرتا رہا, کمایا دوسروں کے لیے چھوڑ گیا. اپنا تو وہی ہے جو کیا کرے, خود استعمال کرے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا, اللہ کے خزانے میں جمع ہو جائے گا. آج آدمی کے پاس ہے خرچ کرو, یہ بھی بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے کہ آدمی خود کماتا ہے اپنے ہاتھ میں ہے تو ابھی اس کو خرچہ نہیں کرتا, یوں امید رکھتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد میرے لیے کیا کرے گی, کچھ خرچ کرے گی. اللہ کے بندے تو نے کمایا تیرے پاس, تو اپنے لیے خرچ کرتا نہیں ہے, دوسروں کے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہے اور اس سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ تیرے لیے خرچ کر لیں گے. اس سے بڑی بیوقوفی اور حماقت اور کیا ہوگی. ہم تو پہلے جا رہے ہیں بعد میں امید رکھتے ہیں. شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی سفر میں جاتا ہے تو کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ میں سفر میں چلا ہوں, گھر میں سے بعد میں توشہ آئے گا, یا اپنے ساتھ توشہ لے کے جاتا ہے. حقیقت تو یہ ہے, تو میں تو یہ کہنا جا رہا تھا کیا ہے. مسلمانوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں, اس کے جواب میں ناشتے. کبھی یہودیوں کی طرف سے کوئی سوال ہوتا تھا اور اس کے جواب میں کوئی آیت نازل ہوتی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا رہے تھے کھجور کے باغ میں کھیت میں, اور آپ کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی کھجور کی جس سے آپ ٹیک لگا کر چل رہے تھے. کچھ یہودی سامنے سے نظر آئے, انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے, ان سے کچھ سوال کریں. کہ یہودی جو ہے بڑی شریر قوم تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کو شرارت سوچتی تھی, اور وہ کوئی نہ کوئی سوال حضور سے کرتے تھے, اور وہ سوال اس لیے کرتے تھے کہ وہ اپنے خیال میں ایسا سوال حضور کو کرتے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی سمجھتے تھے کہ ہم ایسا سوال کریں جس کا یہ جواب نہ دے سکے, اور پھر ہم کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ یہ اللہ کے رسول ہوتے تو جواب دیتے. دیکھو لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر دوسرے ان کو کچھ پوچھے تو دوسرے نے کہا بھائی کہاں کے پوچھتے ہو, تم کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں, جو پوچھو گے جواب ملے گا. پھر بھی کہنا پوچھو کیا ہے, پوچھا کہ یہ روح کیا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سوال کیا حضور اسی طرح کھڑے ہیں اور اسی حالت میں وہی نازل ہوئی. وہ سالون کہانی روح بولے روح میں نام رب بھی وما ہوتی تو من علم الا قلیلا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں روح کے متعلق, آپ کہہ دیجیے کہ یہ روح جو ہے میرے رب کے امر و حکم سے ہے, اس کی حقیقت تم سمجھ سکتے نہیں. مما اتی تم من علم الا قلیلا, تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا, تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تم روح کی حقیقت کو سمجھ سکے. یہ آیت نازل ہوئی تو یہ گویا اس آیت کے متعلق کہاں جا سکتا ہے کہ یہ ان کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی. کبھی مشرکین مکہ کوئی سوال کرتے تھے اور اس کے جواب میں نازل ہوتی تھی. کبھی کوئی واقعہ پیش آیا, مسلمانوں ہی کے درمیان کوئی واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے سلسلے میں مسلمانوں کو ڈائریکشن کی رہنمائی کی ضرورت تھی اور قرآن کی آیت نازل ہوئی. یہ جو مختلف وجوہات کی بنا پر آیتیں نازل ہوتی تھی اس کو محدثین مفسرین کی خاص زبان میں ان کی اصطلاح میں اس کو سبب نزول کہتے ہیں, شان نزول. یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقشے قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا بھی ایک شان نزول ہے, ایک واقعہ ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی. وہ کیا, ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بڑے عالم تھے اور بعد میں اسلام لے آئے. تو مدینہ منورہ میں کل چار قبیلے آباد تھے, دو عربوں کے, ایک تو اوس اور دوسرا خزرج, وہ لوگ بت پرستی کرتے تھے, اور دو یہودیوں کے, بنو نذیر اور بنو قریظہ. ان میں آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی تھی, اور یہی جو عربوں کے قبیلے تھے چونکہ وہ حج کے لیے بھی جایا کرتے تھے, وہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حج کے موقع پر ملاقات ہوئی, آپ نے ایمان اسلام کی دعوت پیش کی, وہ اسلام آئے, آپ کے ہاتھ پر پیر تھے, پہلے سال کچھ لوگ گئے, دوسرے سال زیادہ گئے, اور اسی موقع پر یہ بات چیت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ مکرمہ میں اسلام اور ایمان کی دعوت پیش کرتے تھے اور مکہ والے آپ کے اس کام میں رکاوٹیں ڈالتے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ آپ اللہ کے اس پیغام کو پوری آزادی کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں. یہ مکہ والوں کی طرف سے رکاوٹیں ہوتی ہیں, تو حج کے موقع پر جو اب عرب کے قبائل آتے تھے ان کے سامنے دعوت اسلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی درخواست کرتے تھے کہ تم لوگ مجھے اپنے یہاں لے جاؤ, میں وہاں آزادی کے ساتھ اللہ کے ان پیغامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤں. تو چونکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں لے جانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ قریش جو مکہ والے ہیں ان سے دشمنی مول لی جائے. پورے عرب میں قریش کی دھاڑ تھی, بڑا روب تھا, قریش کے سامنے آگے پڑھنے کی کوئی ضرورت کر سکتا نہیں تھا. تو یہ مدینہ والے جب اسلام قبول کیا انہوں نے اور ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیمانڈ پیش کی, انہوں نے تیاری کا ہم دیں جائیں, آپ آئیے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے, سپورٹ کریں گے, اور اللہ کے اس پیغام کو, ایمان اور اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہم آپ کا ایسا پورا تعاون کریں گے. اسی لیے ان کو انصار کہتے ہیں. انصار ناصر کی جمع, ناصر یعنی مدد کرنے والا, گویا اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے, اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مدد انہوں نے کی پہلے اول, اس لیے وہ انصار کہلاتے ہیں, نصرت. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پیشکش کو آپ نے قبول کیا اور حضور سے درخواست کی آپ تشریف لائی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کو اجازت ملی. چنانچہ پہلے تو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور اس کے بعد ایک دن وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اجازت دی کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قیام قبا میں رہا. قبا اس زمانے میں مدینہ منورہ سے 3 میل کی دوری پر ایک الگ آبادی تھی. آج کل تو مدینہ کی آبادی بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچ گئی اور قبا جو ہے مدینہ کا ایک حصہ, ایک محلہ بن چکا ہے, لیکن اس زمانے میں الگ آبادی تھی اور یہ انصاری کے کچھ لوگ وہاں پر آباد تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں کچھ دن قیام کیا, 12 یا 14 روز, اور اسی قیام کے زمانے میں قبا کی جو مسجد ہے, مسجد قبا, جو لوگ حج میں جاتے ہیں اور مدینہ منورہ کی زیارت گاہوں کی زیارت کرتے ہیں, اس میں مسجد قبا بھی, یہ پہلی مسجد ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد ڈالی. اس لیے کہ آج تک تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے, وہاں تو بیت اللہ تھا, وہاں ضرورت نہیں تھی. مدینہ منورہ آئے تو آپ نے وہاں مسجد قبا کی بنیاد ڈالی. پہلا پتھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا, دوسرا حضرت ابو بکر سے رکھوایا, تیسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھوایا. یہ جو مسجدوں کا سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے, یہ کوئی بدعت نہیں, باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. علامہ سمودی نے مدینہ منورہ کی تعریف جو ہے وفا الوفا بے اخبار داری مصطفیٰ میں پورا طور پر اس کو بیان کیا. تو بہرحال کہ مسجد قبا کی اسی زمانے میں بنیاد رکھی گئی. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے. جب مدینہ منورہ آپ پہنچے ہیں تو مدینہ کے لوگ جنہوں نے کچھ تو وہ تھے جو پہلے جن کی ملاقاتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی, وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیے ہوئے تھے, لیکن بڑی تعداد وہ تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نہیں تھی. آپ کی باتیں سنتے تھے, آنے والوں سے خبریں سنتے تھے, بڑا شوہرا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب لوگ, مرد عورتیں بچے بوڑھے, سب جماعت در جماعت ٹولے در ٹولے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے, دیدار کے واسطے. یہ عبداللہ علیہ السلام یہودی تھے, انہوں نے بھی ان مسلمانوں کی زبان سے جو انصار کو اسلام لائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنے تھے. کیونکہ یہ اگلی آسمانی کتابوں کے بڑے عالم تھے, تورات کے دوسرے آسمانی صحیفوں کے, اور ان آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں, نبی آخر الزمان, آخر میں جو سب سے بڑے نبی آنے والے ہیں ان کی نشانیاں بتائی گئی تھی, وہ بھی جانتے تھے. ان انصار کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حالات کو سن کر حضرت عبداللہ علیہ السلام کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت ابھی آسمانی کتابوں میں سنائی گئی. اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے کھجور کے باغ میں کھجور کے درخت پر چڑھ کے کھجوریں توڑ رہا ہوں, اور اطلاع دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ اطلاع سنتے ہی انہوں نے کہتے میں نے اوپر سے نیچے چھلانگ لگائی مارے خوشی کو. ان کی پھوپھی بھی وہاں تھی, یہ بھی یہودی تھے, وہ بھی یہودیہ, تو اس نے جب یہ منظر دیکھا تو ان سے کہنے لگی تم نے تو ان کے آنے کی خبر سن کر ایسا خوشی کا اظہار کیا جیسے حضرت موسیٰ آگئے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودی پیغمبر مانتے ہیں, انہی کی قوم ہے, انہی کی امت ہے, تو گویا ہمارے نبی کا قیامت پر جیسی ایسا تم نے خوشی کا اظہار کیا. تو عبداللہ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تو پھر یہ بھی اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی نبیوں کی جماعت سے, جس سے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا تعلق. کہا یہ سچے نبی ہیں. عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کہہ کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نکلا, آپ یہاں ٹھہرے ہوئے تھے, کہا دور سے میری نگاہ نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی. دیکھو کوئی آدمی آ رہا ہو تو پہلے تو چہرہ دکھے گا, باتیں بھی کان میں پڑے گی دوری کی وجہ سے, جب اور قریب آئے گا تو کان میں باتیں بھی پڑے گی. تو پہلے تو چہرہ نظر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھا, فلما رأيت وجهه عرفت انه ليس بوجه كذاب. حضرت عبداللہ علیہ السلام کہتے ہیں جب میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو میرے دل کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا رعب, ایسی حیبت, ایسی وجاہت عطا فرمائی تھی کہ بڑے بڑے ملکی بھی جب دیکھتے تھے نا تو مان لیتے بھائی ایمان نہ لاؤ ضد میں, لیکن مان ضرور لیتے تھے, یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے سچے نبی. تو بارہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہی میرے دل کو اس بات کا یقین ہو گیا. پھر ذرا میں اور قریب ہوا, اتنا قریب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ارشاد فرما رہے تھے وہ میرے کان میں پڑنے لگی. سب سے پہلا کلام اور سب سے پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میری زبان میں پڑی وہ یہ کہ ایہ الناس اقیم الطعام وافشوا السلام وسلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. طبی جی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ پہلی بات حضور کی کیا پڑی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ رہے تھے اے لوگو کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانا بہت بڑا نیکی کا کام, یہ وہ چیزیں ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے. کسی کو بھی, کوئی مسلمان کی قید نہیں ہے, مسلمان ہو غیر مسلم ہو, بلکہ انسان کا جانور کو بھی کھلاؤ گے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بہت بڑا اجر اور ثواب دیا جائے گا. کھانا کھلا, تو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا خاص طور پر تذکرہ کیا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو, مسکینوں کو, قیدیوں کو, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کھلانا خاص اس کے لیے اللہ کے واسطے, ہم تم سے کوئی بدلہ یا کوئی شکریہ کے طلبدار نہیں, ہمارا آپ کا حال تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ احسان کر لیں گے نا تو دل یوں چاہتا ہے کہ ذرا وہ ہمارا شکریہ ادا کرے, کچھ زبان سے کہے تو ہمارا نفس ذرا پھولے. لیکن وہ اللہ کے بندے جو ہیں خالص اللہ کے لیے یہ کام کرتے ہیں. خیر, ایک تو کھانا کھلانا, دوسری بات فرمائی وافشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ, سلام کو عام کرو. سلام کی بھی بڑی تاکید حدیث میں آئی, بہت ساری حدیثیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے لیے بہت ترغیب دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سلام اور آمین یہ وہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی جس پر یہودی اس امت پر حسد کرتے ہیں. سلام اللہ کا نام ہے, اللہ کے ناموں میں سے اللہ نے مسلمان جب دوسرے مسلمان کے ساتھ ملے تو تحیہ اور دعا کے طور پر اپنے اسی نام کو استعمال کرنے کا حکم دیا, السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, ورحمت اللہ ہے اور اللہ کی رحمتیں ہو, وبرکات ہو اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہو. تین دعائیں آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر ہر مسلمان جب دوسرے سے ملے اور اس طرح یہ سلام کرے وہ اس کے جواب میں وہی کہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ ہے تو بھائی اس میں بھی وہی دعائیں. ایسی دعائیں ایک ایک دن میں بیسوں سنے اور سنائیں اور کسی ایک کی بھی قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا، معمولی چیز نہیں. بہت یہ سلام جو ہے وہ رحمتوں کا خزانہ ہے. آج ہم نے اسلام کی ان تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ایسی ان برکتوں اور رحمتوں سے محروم کر دیا. تو سلام کا حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے سلام کرو، پھیلاؤ، عام کرو، ہر ایک بیت کو ملے دوسرے سے. اس کے لیے قاعدے بھی بتائے، لیکن یہ ہے کہ جو شروعات کرے وہ بہرحال اس کو فضیلت زیادہ حاصل ہو. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑا اہتمام فرماتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کو پہچانتے اس کو بھی کرو، جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی کرو. ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آدمی خالی پہچان والے کو سلام کرے گا. آج کل ایسا ہی ہو گیا، ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان شکل و صورت ہے، داڑھی ہے، یہ ہے، سمجھتے ہیں یہ مسلمان. تو اسلام کے حکم کا تقاضا یہ تھا کہ ہم نہ پہچانے والا سلام کرنا چاہیے، ہم جب سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان. لیکن نہیں، پہچان والا ہوتا. ہمارے دوست لطیفہ سنا رہے تھے، ایک صاحب نے دوسرے کو دوسرے ہی سمجھے کوئی پہچان. کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارا پہچان والا کوئی آدمی ہوتا ہے، اس سے ملتا جلتا فیس چہرہ کوئی نظر آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ فلان ہے. اس نے یہ سمجھ کر سلام کیا، قریب آیا تو دیکھا وہ نہیں ہے تو کیا کہتا ہے، معاف کرنا، میں سمجھا آپ فلاں صاحب. گویا سلام کر کے کوئی جرم کیا تھا، گستاخی کی تھی، جس کی معافی مانگی جا رہی. یہ حال ہو گیا. نہیں بھائی، سلام جو ہے اس کو خوب عام کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ایک دعا ہے، ایسی عجیب و غریب دعا ہے، کہ ایک کے حق میں بھی قبول ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. حضرت جنید بغدادی کے دادا پیر، حضرت جنید بغدادی کے جو شیخ اور پیر تھے سری سکتی، وہ ان کے ماموں بھی ہوتے ہیں، ان کے جو شیخ تھے حضرت معروف کرخی، ان کا مزار وہ ہے بغداد کے اندر زیارت گاہ. اور لکھا ہے کہ ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، وہ قبول بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جاتا ہے. تو بہت بڑے بزرگ، ان کا حال یہ تھا ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر رہتا تھا. نائی ایک مرتبہ حضامت بنا رہا تھا، مونچھے بنانے کا وقت آیا تو چونکہ ان کے ہوٹ ذکر اللہ کے اندر حرکت کر رہے تھے، ہل رہے تھے، تو نائی نے کہا ذرا آپ ہوٹ ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جائیں تاکہ میں مونچھ لے لوں. تو اس کے جواب میں فرمانے لگے بھائی تو اپنا کام کر رہا ہوں، میں اپنا کام نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے ایک سکا، پہلے سے پانی بیچنے والے، پہلے زمانے میں پانی بیچا کرتے تھے، سکے ہوتے تھے، تو وہ جو ہے پانی نکل رہا تھا، آواز لگا رہا تھا کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو مجھ سے پانی پیے، یرحم اللہ عبدًا سقا منہ. تو انہوں نے جب سنا تو کہا بھائی لاؤ پانی لے کے پی لیا. بات خیر کیا، اس کے بعد ساتھی جو تھے ان کی بری لی، انہوں نے کہا حضرت آپ کا تو روزہ تھا اور آپ نے پانی پی لیا. کہاں روزہ تو تھا لیکن یہ دعا دے رہا تھا کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو مجھ سے پانی پیے، میں نے اس امید میں پی لیا، روزہ توڑ لیا کہ اگر اللہ اس کی دعا میرے حق میں قبول فرما لے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ ہمارے ان بزرگوں کا یہ دیکھو کہ کتنے بڑے اللہ کے مقرب بندے، پھر بھی دعاؤں کے لینے کے کتنے لالچ خریش. ہمارا حال تو یہ ہے کہ آج ہم جو ہے یہ سمجھتے ہیں مجھے کسی کی دعا کی ضرورت نہیں، میں ہی خود بہت بڑا بزرگ ہوں. یہ حال ہمارا بن گیا. یہ جو مزاج بنتا جا رہا اس کی بڑی اصلاح کی ضرورت ہے. خیر تو میں یہ ادا کر رہا تھا کہ سلام تو دعا ہے، اب صرف سلام، سلام تو عام کرو، کرو گے یعنی آج سے طے کر لو جو مسلمان سامنے ملے اس کو ہم سلام کریں ان شاء اللہ اس کی برکت. بعض نیکیاں وہ ہوتی ہیں، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب حبدوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سلام کی عادت ڈالو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو دوسرے نیک کاموں کی توفیق عطا کرتا ہے. بعض نیک کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسرے نیک کاموں کی تو ان میں سے ایک یہ بھی. تیسری بات فرمائی وسیل الرحمٰن اور صلہ رحمی رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرو، اس کی بھی بہت ضرورت ہے. آج کل یہ بھی بڑی مصیبت آ گئی، قطعِ رحمی رشتے داری کے حقوق کو ادا نہ کرنا، اس پر بہت وعیدیں آئی ہے قرآن حدیث میں اور قرآن کے اندر. اور چوتھی بات فرمائی وَسَلُّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ وَالنَّامُ، راتوں کو لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اس وقت نماز پڑھا کرو، تہجد کا اہتمام کرو. یہ تہجد کی نماز بہت برکت والی نماز ہے، اور اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل فإنه داب الصالحین قبلکم، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ تم تہجد کی نماز کو لازم پکڑ لو، تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے ان کا یہ طریقہ رہا. ہم بھی اگر نیک بننا چاہتے ہیں اور نیکوں کے زمرے میں جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کا اہتمام کریں. آج کل تو تہجد تو کیا فجر کی نماز ہی خطرے میں پڑ گئی. یہ بجلی کی کہ جہاں بہت سارے فائدے ہیں اس کے ایک بڑے بہت سارے نقصانات بھی ہیں. ایک نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں 12-1 بجے تک، اور پھر جو سوئے تو فجر کی نماز بھی غائب. اچھے اچھے نماز بھی آپ دیکھیں گے مغرب بڑی شام ہے آدھی پوری مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے اور فجر کی نماز میں سب بھی پوری نہیں ہوتی. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے نمازیں بجائے 5 کے 4 رہ گئی. اب بھائی فجر تو فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہے، تہجد کا اہتمام کیا جائے. تو بارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راتوں کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تہجد کا اہتمام کرو، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائے. یہ پہلا کلام تھا جو سنا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے اور پہنچ کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ سوالات، انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ سے 3 سوالات کرنا چاہتا ہوں جن کا جواب نبی ہی دے سکتا ہے. یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، امام بخاری نے اس کو کتاب التفسیر میں بھی ذکر کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو. انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ جن قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں پہلی نشانی کون سی. دوسرا سوال یہ کیا کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو ان کو کھانے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز دی جائے گی. اور تیسرا سوال یہ کیا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی شکل و صورت کبھی باپ جیسی ہوتی ہے کبھی ماں جیسی ہوتی ہے، وہ کیا چیز ہے جو اس بچے کو کبھی باپ کے مشابہ باپ جیسا اور کبھی ماں جیسا بناتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی حضرت جبریل نے آ کر مجھے ان کے جوابات بتلایا. کیا جوابات؟ قیامت کے قریب ہونے کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں پہلی نشانی ایک آگ ہے جو مشرق میں ناتمنگار ہوگی اور وہ لوگوں کو ہکال کر جانی کے مغرب میں لے جائے گی. ہکال کر لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھیل ہے. آگ جب لگتی ہے نا اور وہ جب پھیلتی ہے تو لوگ اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بھاگتے ہیں. تو گویا یہ آگ ان لوگوں کو کیا کر رہی ہے؟ بتائیے. وہ مشرق میں نمودار ہو کر پھیلے گی اور لوگوں کو گویا جانب مغرب کی طرف پہنچائے. اور سب سے پہلا کھانا جو جنتیوں کو جنت میں پہنچنے کے بعد دیا جائے گا زیادت و کبیری ہو مچھلی کا جگر گوشہ. یہ جو بکرا وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کا جگر ہوتا ہے کلیجا، تو کلیجا بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا چھوٹا کلیجا ہوتا ہے. وہ جو چھوٹا کلیجا جس کو اردو میں جگر گوشہ کہتے ہیں، عربی میں اس کو زیادت القبیض کہتے ہیں. تو مچھلی کا جو جگر گوشہ ہے وہ سارے جنتیوں کو سب سے پہلے کھانے کے لیے دیا جائے گا، پہلی ڈش جنت کے اندر یہ. اور تیسرے سوال کے جواب میں فرمایا کہ شوہر جب اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں دیکھو بچہ جو ہے شوہر اور بیوی دونوں کے لطفوں کو ملنے سے پیدا ہوتا ہے، تو وہ دونوں کا لطفہ عورت کی بچہ دانی میں جہاں بچہ بنتا ہے وہاں پہنچتا ہے. لطفے کے بننے کی جگہ الگ ہے اور اس کے بچے کے لیے بچہ دانی میں جانا الگ. تو اگر عورت کا لطف پہلے پہنچ جائے بچہ دانی میں تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے، اور شوہر کا لطف پہلے پہنچ جائے تو بچہ باپ کے مشابہ. چنانچہ یہ تینوں باتیں سنی فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ یہودی بڑی بہتان لگانے والی اور بڑی بدماش اور شریر قوم ہے، ان کو پتا چلے گا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے نا تو وہ میری برائی کریں گے، کنڈم کریں گے. اس لیے میں ہمارے سوسائٹی میں کیا حیثیت تھی ہوتا ہے ایک معمولی آدمی، وہ اگر اسلام لیے بھی آیا تو اس سے کیا ہوتا ہے. اس لیے میرے مسلمان ہونے کا ان کو پتا چلے اس سے پہلے آپ ان سے پوچھ لیں کہ میں کیا ہوں. پھر اس راستے میں ان کو ایک کمرے میں چھپا دیا. اور اس کے بعد ان کے قبیلے کے کچھ لوگ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا
تو یہ عبداللہ ابن سلام کیسے آدمی ہے؟ تمہارے یہاں اس کا کیا مقام ہے، کیا پوزیشن ہے، تمہاری سوسائٹی میں ان کا کیا درجہ ہے؟ تو کہا خیرنا و ابن خیرنا و سیدنا و ابن سیدنا، کہ ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے، ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے، کیا کہنا، بڑا اونچا مقام ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو تم قبول کرو گے؟ کہ وہ اسلام قبول کر ہی نہیں سکتے. کر تو کہا قبول کر ہی، یہ کہتے نہیں کہ وہ قبول کر لیں تو ہم کر لیں، وہ قبول کر ہی نہیں سکتے. دو تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضرت عبداللہ کے سلام سمجھتے تھے کہ یہ ایسا کبھی نہیں کریں گے کہ ہم قبول کریں. وہ باہر نکل آئے اور باہر نکل کر زور سے کلمہ پڑھا تو فوراً یہ لوگ کہنے لگے شر ہونا وہ ابن شر رہنا، کہ ہم میں سب سے برے اور سب سے برے کے بیٹے. تو حضرت عبداللہ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں پہلے ہی عرض کیا یہی عبداللہ علیہ السلام جب وہ اسلام قبول کیا اب تو مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے ایک چیز سوچی، وہ کیا، چونکہ ان کی زندگی کا بڑا حصہ دین یہود میں گزرا تھا اور یہودیوں کے یہاں یوم السبت یعنی سنیچر کی تعظیم، تو سنیچر کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، کوئی کاروبار کوئی کام کاج دنیا کا نہیں کریں گے، بس وہ اللہ کی یاد میں وہ رات اور دن پورا گزار دیں، یہی ان کو حکم تھا. یہاں ہم نے سنا ہے برطانیہ جانا ہوتا ہے ان کے، تو وہاں ہمارا جس علاقے میں لندن میں جانا ہوتا ہے وہاں ایک بڑی تعداد یہودیوں کی آباد ہے، تو ہمارے لوگ بتلاتے تھے کہ وہ یہ جو بجلی کا بٹن ہوتا ہے سیٹ، وہ بھی آف آن کرتے نہیں ہے سنیچر کی رات میں، وہ آگے اس سے پہلے آن کر دیتے ہیں تاکہ اس وقت تو آف آن کرنا نہ پڑے، اور بڑا اہتمام. آج بھی وہ اس رات کو اور دن کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں. ایک طرف ان کا یہ حال ہے، ایک طرف ہمارے مسلمانوں کا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ جیسا مبارک دن عطا فرمایا. یہ جو عظمت والا دن ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا تم چن لو ہفتے میں سے کوئی دن تمہاری عبادت. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ دن جمعہ کا مقرر تھا، اللہ نے ان کو اختیار دیا چننے کے لیے، دونوں نے صحیح چر چنا. حضور فرماتے وہ خطا کر گئے، بجائے جمعہ کے صحیح چر انہوں نے چن لیا. نصارا آئے ان کو بھی اختیار دیا، انہوں نے اتوار چن لیا. اللہ تعالیٰ نے سنت کو جمعہ کا دن بڑا برکت والا، ضرورت ہے کہ اس بار جمعہ کی شب ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. جمعہ کی شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اور اللہ کی یاد میں کشمیر کا اہتمام ہو. تو بہرحال انہوں نے سوچا کہ یہ سنیچر کے دن میں عبادت اللہ کی کرتے رہے آج تک، تو کیا اگر اسلام نے سنیچر کے دن کی تعظیم کا حکم نہیں دیا لیکن کوئی آدمی اگر اس دن کو اللہ کی یاد میں گزار دے، اللہ کی عبادت میں گزار دے، تو اسلام نے منع بھی نہیں کیا. بھائی انہوں نے سوچا تو اگر میں سنیچر کے دن کو اس میں لگا دوں گا تو یہودیوں مذہب یہود کے ایک حکم پر عمل ہو جائے گا اور اسلام کے کسی حکم کے خلاف بھی نہیں ہوگا. اب دیکھیے یہ جو ان کی سوچ ہے، آج ہم بھی اور آپ بھی سنتے ہیں تو اس میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا. دوسرا انہوں نے یہ سوچا، یہودیوں کے ان کا گوشت حرام تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کا گوشت حرام کرا دیا تھا، انہوں نے سوچا کہ اب وہ کبھی کھایا نہیں تھا. انہوں نے سوچا کہ دین یہود میں ان کا گوشت حرام ہے، اسلام میں جائز ہے. حلال، جائز اور حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، نہ کھانا چاہے تو. آج اس مجمع میں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اب تک کبھی اونٹ کا گوشت نہیں کھایا ہوگا، تو کیا اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو دین یہود کے حکم پر عمل ہو جائے گا اور اسلام کے کسی حکم کے خلاف بھی نہیں ہوگا. یہ دو چیزیں انہوں نے سوچی، طے کی، اسی پر یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ جو تم سوچ رہے ہو کہ دین یہود کے حکم پر عمل ہو جائے گا اور یہ کہ مسلمان ہونے کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے، یہ دو گھوڑوں کی سواری اس کی شریعت اجازت نہیں دے. دیکھیے یہ وہ حکم تھا جو اگلے دن میں اللہ ہی کی طرف سے، لیکن یہ سوچنے پر بھی یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ اسلام کے تقاضے کے خلاف پورے پورا، یعنی آدمی اپنے آپ کو اسلام کے سارے احکام کا پابند بنائے، اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ عطا فرمایا اس میں اسلام انسانی زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق تفصیلی ہدایت موجود ہے. عقائد، ہمارے عقائد بھی درست ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق، نبیوں سے متعلق، قیامت سے متعلق، جنت دوزخ، حساب کتاب وغیرہ، یہ پہلی چیز. دوسرا شعبہ ہے عبادات کا، عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، سب پر عمل ہونا چاہیے. آج ہمارا حال کیا ہے، ہم نے دین کو چند چیزوں میں محدود کر کے رکھ دیا. کوئی آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے پانچ وقت کی، تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں پورے دین پر کیا کر رہا ہوں، عمل کر رہا ہوں. حالانکہ دین کے یہ پانچ شعبے ہیں جو میں بتلا رہا ہوں، ایک تو عقائد، دوسرا عبادات، تیسرا جو ہے وہ معاملات. ہم بازار میں جاتے ہیں، دکان کرتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، دوسرے سارے کام جو معاملات کے کرتے ہیں، تو یہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتلایا اس کے مطابق ہونا چاہیے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد میں تو ہم مسلمان، مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے اسلام کے بتلایا طریقے کے مطابق، دکان پر جا کر جب کاروبار کریں گے تو کبھی یہ سوچتے نہیں کہ اس کاروبار کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم کو بنانا. حالانکہ یہ کاروبار بھی اسی کے مطابق بنانا، حلال حرام جو ہے ذرا برابر بھی حرام کے اندر ملاوٹ ہو گئی تو یہ ساری عبادتیں قبول نہیں ہوتی. ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کسی آدمی نے کوئی کپڑا 10 درہم میں خریدا، 10 پولے میں، اس میں سے 9 پولے حلال اور 1 پولا حرام، تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر ہے اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. یہ حلال حرام کا بھی اتنا، ہم یہ نہ سمجھیں کہ دکان پر جو چاہیں کرتے رہیں اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہیں. اللہ تعالیٰ نے شریعت ایسی عطا فرمائی ہے کہ سارے شعبے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ نے ابا کے انتقال کے بعد اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا وراثت میں، حالانکہ ان کا حق ہے. اب وہ مال آپ کے پاس میں مل گیا، حرام ہو گیا، اب یہ آپ کھا پی رہے ہیں اور آپ نماز پڑھیں گے، وہ نماز بھی قبول نہیں، دعا بھی قبول نہیں، کچھ بھی قبول نہیں. وہ کرنا سارے احکام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. معاملات اور معاشرت، معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ اس کو اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے. گھر میں ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، دادا دادی، نانا نانی، گھر سے باہر نکلتے ہیں، پڑوسی ہیں، دوسرے لوگ ہیں، تو ان سارے انسانوں کے ساتھ اس طرح پیش آنا، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ایسا کہ ان میں سے کسی کو ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ بڑی اہمیت. یہ طریقے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذاؤں سے دوسرے مسلمان کیا رہے، محفوظ رہے. گویا ہمیں اس طرح زندگی گزارنی ہے، تو اسی کو معاشرت کہتے ہیں. یہ بھی اخلاق، یہ دل سے تعلق. آج ہمارے اندر گھمنڈ نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، اسی طریقے سے اور دوسری خرابیاں، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو. ایک بھائی کے پاس مال آ گیا، ہمارے دل میں یہ تمنا کہ اس کے پاس کہاں مال آ گیا، اس کے پاس چھین گیا. یہ ان ساری برائیوں سے اپنے آپ کو پاک، یہ اخلاق کیا ہے. یہ پانچوں شعبے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان پانچوں شعبوں کی ہمیں تعلیم دی. ابھی آپ نے شروع میں سنا مفتی صاحب کی زبان سے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مکمل دین، پورا دین سیکھنا. وہ اس زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہر صحابی، ہر آدمی، چاہے کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، جوان ہو، اس کا یہ جذبہ ہوتا تھا کہ میں پورے دین کو سیکھوں، پورے دین کو سیکھوں، اور پھر سیکھنے کے بعد پورے دین پر عمل کروں، اور اپنے عمل کے بعد پھر اس پورے دین کو دوسرے اللہ کے بندوں تک. یہ تین چیزیں حقیقت کے لیے ہے. یہ ساری تعلیمات کا خلاصہ کہ جو نماز کی دعوت دی جاتی ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ یہ تو ہمارے اس کام کی الف با ہے، کوئی کسی بچے کو آپ پڑھانے کے لیے جب رکھیں گے مدرسے میں یا اسکول میں رکھیں گے تو اسکول میں اے بی سی ڈی سکھا دیں گے. اے بی سی ڈی شروعات ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سب کچھ نہیں, ابتدا. تو یہ نماز کی جو دعوت دی جا رہی ہے وہ شروعات ہے. ایک مرتبہ نماز کی وجہ سے مسجد میں آئے گا اور اس کو مسجد کے ماحول میں آ کر پورے دین کو سننے کا, سیکھنے کا, سمجھنے کا موقع ملے گا, پھر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ اس لیے تو حقیقت تو یہ ہے پورا دین کل خلوف السلم کافہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ پورے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. ہماری زندگی پوری اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ, ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا چلنا, ہمارا پھرنا, ہر چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. یہ پورے دین میں 100% داخل ہو جانا اور اسی کو اختیار کرنا, یہ ہے اصل چیز. آج تو ہمارا حال یہ کہ شادیاں ہمارے پاس یہاں ہوتی ہیں تو شادیوں میں ہم غیروں کے طریقے اپناتے ہیں. عیسائی جس طرح شادیاں کرتے ہیں ان کی جیسے محفلیں ہوتی ہیں, دلہا دلہن جیسے بٹھائے جاتے ہیں اور ان کو جیسا لباس ہوتا ہے, جیسے طریقے وہ اپناتے ہیں, سال پورا ہوتا ہے, کیک کاٹتے ہیں, وہ سارے طریقے ہم اپنا رہے ہیں غیروں کے طریقے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من تشبہ بقوم فهو, جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے. تو یہ ہماری زندگی پورے پوری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. ہر چیز, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا کھانا, ہمارا پینا. آج تو شریعت کے بہت سے احکام کے اوپر عمل کرنے میں ہم آر اور شرم محسوس کرتے ہیں. حضرت ابو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عراق عجم فتح ہوا, کسرا کا پورا علاقہ, عراق وغیرہ کا, تو اس کا جو دارالسلطنت تھا, کیپیٹل ٹاؤن مدائن, اس مدائن کے وہ گورنر بنائے گئے تھے. گورنر ہیں اتنے بڑے علاقے کے, کھانا کھا رہے تھے, کھانے کے دوران لقمہ ہاتھ سے نیچے گر گیا, انہوں نے اٹھایا, صاف کیا اور کھا لیا. ان کا غلام تھا ایک مجلس آتش پرست پارسی, اس نے کہا آپ نے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا, یہاں اس سوسائٹی میں اس کو بہت بڑی عیب کی چیز سمجھا جاتا ہے. اب دوسرا سے کی تعلیم یہی ہے کہ بھائی کھانے کے دوران اگر کچھ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لو, شیطان کے لیے نہ چھوڑو. تو اس کی یہ بات سن کر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا, آتموں کو سنت حبی حبیبی لہاؤلائی حمقہ, ان بیوقوفوں کے خاطر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑوں گا. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر نماز کا وقت آ گیا تو نماز پڑھنے میں بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو شرم محسوس کرتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے کہ یہ آرتھوڈاکس ہے, پرانے کی آج جگہ آدمی ہے. نہیں, ہمیں اپنے دین پر ہر جگہ جہاں ہے عمل کرنا ہے. یہ جذبہ جب تک کہ ہمارے اندر نہ ہو اور 100% دین کو جب تک کہ ہم اپنی زندگیوں میں نہ اپنا لیں, وہاں تک کامل اسلام ہماری زندگیوں میں آ سکتا نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے, سیکھنا ہے, عمل کرنا ہے, دوسروں تک پہنچانا ہے, دوسرے اللہ کے بندوں کو اس کی دعوت دینی ہے, اس کے لیے آمادہ کرنا ہے. یہ جذبہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. یہ سلسلہ جو ہے یہی تو یہ آیت ہمیں بتلا جائے. ہماری طرح کیا فرماتے ہیں, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو, انہ لکم عدو مبین, تم دوسروں کے طریقے اپناؤ گے تو یہ کیا ہے, یہ شیطان کا دھوکا ہے, شیطان تمہارا دشمن ہے. آپ تو شادیوں میں دوسروں کے طریقے کہتے ہیں, بھائی یہ تو سنت طریقہ یہ ہے اس کو کرو, جانتے ہیں بہت سے سنت طریقے سے واقف ہیں تو بھی رہے تو کیا عورتیں نہیں مانتی مول صاحب, بہت سی مرتبہ بہانہ یہ کرتے ہیں عورتیں نہیں مانتی. میں کہا کرتا ہوں کہ یہی عورتیں آپ کے کاروبار میں دخل اندازی کریں, کہ آپ دکان میں فلانے کے ساتھ سودا کرتے ہیں, ایسا مت کرو تو کیا ہے تماچا مارو, تو اپنا کام کر, میرے کاروبار میں جو ہے ماتھا مت ماریو, دخل مت دیجیے. وہاں تو باہر وہاں آپ کی شان ظاہر ہوتی ہے,
اور یہاں جو ہے خود ہی ڈیلے ہیں کیا کرنا. بات یہ ہے چور ہمارے دل کے اندر چھپا ہوا. حقیقت تو یہ ہے کہ دین پر جو عمل کرنا چاہے دین کا راستہ کھلا ہوا ہے. ضرورت ہے کہ گویا ہم دین کے اس سلسلے کو سیکھیں اپنائیں, اور اس آیت میں ہم کو اسی کی دعوت دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آج کی اس مجلس کے لیے کچھ کہنا ہے وہ جانتا ہو
دعا کی بات.
دعا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لا اله الا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله الحنان المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجو الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نهيب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے والدین, ہمارے اہل و عیال, ہمارے بھائیوں بہنوں, عزیز اقارب, اساتذہ و شاید دوست اور احباب, محسنین, طالبین, مخلصین, مریدین, اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا, جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں, اور تمام مؤمنین و مومنات, مسلمین و مسلمات, پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. اللہ تو ہمارے چھوٹے اور بڑے, ظاہر اور پوشیدہ, اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما. اللہ تیری مزیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامزیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت اے اللہ تو ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ کو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستگیر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت و عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق, برے کردار و مختار, برے عادات و اقوال, بری صحبتوں, برے ماحول کے اثرات سے اے اللہ تو ان کی برے کی حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دلوں کا سرور, ہمارے لیے سچے جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا. اے اللہ ہمارے ایمانوں کو
صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے اولاد نافرمان ہیں اللہ اس کو مقیم فرما بردار بنا کر، ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، اللہ ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اسلام اور اہل اسلام کی اللہ اس عزت و سربلندی کا مقام عطا فرمائے، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرمائے، جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اللہ اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرمائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلي واصحابه اجمعين برحمتك يا رب العالمين.
الحمد لله وسيدي جزاك الله خير جزاء، الحمد لله مكتسب الملك وعبد اول الله سبحانه وتعالى مكتسب رئيس بل الله سبحانه وتعالى اجل سير الارصي. Allah subhanahu wa ta'ala increase you in your knowledge. Allah subhanahu wa ta'ala increase you in your wisdom. Allah subhanahu wa ta'ala grant you good health that you may be with us for many, many years, inshallah, that we may get benefit from you. Also, just a few announcements before we have the adhan. And also, as I forgot, always the hospitality of Khabaroni and Botswana is always open to Mukhisa. And to all the ulama that have come with as well, please let this not be the first and the last time. The invitation is open. Please make this a regular stopover whenever you